السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث نمبر 19 غالباً ہم پڑھ رہے تھے، مکمل نہیں کی تھی ہم نے، غالباً آدھی پڑھی تھی کہ وقت ہو گیا تھا جانے کا، تو اس کو دیکھتے ہیں، یہیں سے پڑھتے ہیں دوسری دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. عن ابی العباس عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت عبداللہ کی کنیت تھی ابو العباس، تو انہی کے فیملی کے جو لوگ ہیں، عباس کے دو بیٹے تھے فضل اور عبداللہ. آج جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر کے عباسی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی ان کا یہ ایک ہے لینیج، وہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے عباسی کہتے ہیں اپنا. تو یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا خلف پیچھے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یومن ایک روز. اب آپ کے پیچھے ہونے کا دو مطلب ہیں، آپ چل رہے تھے، آپ آگے تھے اور میں پیچھے تھا، اور یہ ادب ہے، بچے کو بھی محسوس کرایا ہے، یا بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، بزرگ ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں چلنا کندھے سے کندھا ملا کے، بلکہ میں چھوٹا ہوں، میں پیچھے چلوں گا، آپ آگے چلیں. یہ آداب بھی ہیں. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ سواری پہ آپ سوار ہیں اور آپ نے پیچھے ان کو بٹھایا ہوا ہے. بس یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. تو بچوں کو بھی اگر انسان کہیں جائے تو اپنے ساتھ اس طرح لے جا سکتا ہے سواری پہ بٹھا کے. اور بچہ بھی وہ کون تھا؟ کزن تھا آپ کا. ایک تو بیٹا ہوتا ہے نا، یا بھائی ہوتا ہے، ایک کزن تھا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، او لڑکے. غلام بچے کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوا. تو آپ جا رہے ہیں، وہ بھی پیچھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. اب بچے کو کوئی نہ کوئی نصیحت کرنا اس موقع پہ آپ فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ موقع ہے بہترین. شور میں بچوں کو کوئی بھی نصیحت کی جائے ہنگامے میں تو اثر نہیں کرتی، لیکن علیحدگی میں انسان بچوں کو اگر نصیحت کرے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو فرمایا آپ نے، اے غلام، اور چھوٹے کو غلام کہا جا سکتا ہے، او لڑکے، جیسے ہر کوئی کہتا ہے او بوائے، اس طرح چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے، مگر پیار سے. انی اعلمک، میں تمہیں سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، کلمات، چند کلمات کی. تو تعلیم جو ہے اس کا مطلب ایک سیکھنا ہوتا ہے، دوسرا اسے یاد رکھے موقع پر عمل کرنا ہوتا ہے، اس کا نام ہے تعلیم. کیونکہ انسان سیکھے تو صحیح، مگر سیکھنے کا شوق ہی نہ ہو، نام بھی ہو کہ میں سیکھ رہا ہوں مگر شوق نہ ہو، تو وقت پر عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر عمل نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا، لڑکے، انی اعلمک، میں تمہیں سکھاتا ہوں. بچپن کا جو ذہن ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، قبولیت کا ذہن بھی ہوتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے کہ بڑوں کی نصیحت جو ہے وہ ہمیں یاد ہے. ہمیں بھی یاد ہے کہ بچپن میں اسکول میں ماسٹرز نے یا کسی بزرگ نے ہمیں کوئی نصیحت کی تو آج تک وہ دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے بزرگوں نے یہ کہا تھا، مجھے یاد ہے ایک نے مجھے کہا تھا یہ، تو اس کا ایک اثر رہتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ چند لفظ ہیں، یعنی چند جملے ہیں. وہ یہ کہ احفظ اللہ احفظ کا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو مت بھولو. دوسرا مطلب یہ کہ کبھی بھی تم علیحدہ ہو یا پبلک میں ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، وہ بھی پھر تمہیں یاد رکھے گا کہ میرا یہ فرما بردار بندہ ہے. تو احفظ اللہ احفظ کا. پھر آپ فرماتے ہیں، احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا، تم اللہ کو یاد کرو، تم اسے پاؤ گے اپنے سامنے. تو یہ جو ہے تجد ہو تجاہ کا، یہ تجاہ کا لفظ ہے. تجاہ کا مطلب ہے اپنے سامنے، اپنے آگے، یعنی ہر خیر کے کام میں اگر تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ بھی ہر خیر میں تمہارے سامنے ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں اپنا قرب نصیب کرے گا، تمہیں راہ دکھا دے گا کہ میری طرف آنے کا یہ راستہ ہے. تجد ہو تجاہ کا، خدا نخواستہ کوئی شر بھی تمہارے پاس آنے لگے تو اللہ اس شر کو تم سے دور کر دے گا، وہ تمہارا محافظ بن جائے گا۔ تو یہ بہرحال اس کے بڑے علماء نے معنی کیے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، یعنی کوئی مشکل وقت ہے تو اس سے مدد مانگنا، تجد ہو تو جا حقا، تم اس کو اپنے آگے پاؤ گے، وہ تیری مدد کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، احفظ اللہ، بھروسہ ہو، اعتماد ہو، توکل ہو تو اللہ پہ کرو، تجد ہو تو جا حقا، تو اس کو پائے گا، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا، پھر اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن مجید میں نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے ہمارے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ تو یہ ہے مطلب اس کا، جب اللہ بندے کو کافی ہو جائے تو پھر سوچ لیجئے کہ اس کے بعد انسان کس کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اس کا مطلب ہے کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، مخلوق سے نہ مانگنا کچھ بھی، اور اگر تم مخلوق سے مانگو بھی صحیح تو وہ بھی جب تک اللہ اس کو ہمت نہیں دے گا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مخلوق جو زندہ چیزیں ہیں یا موجود چیزیں ہیں وہ ایک سبب ہے، اللہ نے جو مختلف اسباب ہمارے لیے تیار کر رکھے ہوتے ہیں تو انہی میں ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ بندہ چلو بھی زندہ سے کوئی لے لے، اسے کہا بھائی میری مدد کرو، تو یہ تو ہے وہ، لیکن اصل سبب پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، مسبب الاسباب جس کو کہتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ وہ اگر اس کو ہمت دے گا، طاقت دے گا تو وہ میری مدد کر سکے گا، ورنہ وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال دعا بھی ہوتا ہے، یعنی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں سوال ہوتا ہے، تو یہ دعا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی، بیچ میں بھی کسی کو نہیں لانا، کو واسطے ہوتے ہیں نا، وہ واسطے بھی بیچ میں نہیں لانا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، کسی اور کو بیچ میں نہیں لانا۔ یہ اذا سألت فاسأل اللہ۔ پھر ایک اور کلمہ آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد کرنا چاہو یا مدد مانگنا چاہو تو کیا کرو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو تم یہ مدد کسی اور سے نہ مانگو سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اسی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت، ہر شے کی بادشاہت، اختیار اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالی مدد جب چاہے گا تو کرے گا، اور جب ہم مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ تعالی سے ہی طے کر لیں، مخلص ہو جائیں، درمیان میں کسی کو نہ لائیں، اسی پر توکل کریں، تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن مخلوق سے اگر وہ قدرت رکھتی ہے، ہمت اس کے پاس ہے، تو بندہ مانگ لے، کوئی بات نہیں، یہ ذرا تھوڑی سی آپ یوں کیجئے، یہ مجھے پین دے دیجئے، یہ کرسی ہٹا دیجئے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن یہ ہٹانا یا دینا اللہ کی قدرت سے ہوگا، آپ کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوگا، کسی اور کا کمال نہیں ہے اس میں، وہی توفیق کی بات ہے نا، اللہ توفیق دے دے۔ تو بہرحال تھوڑی سی بھی ان ہدایات میں ذرا کمی آ جائے تو انسان کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، توحید کا عقیدہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم موحد ہیں، ایک اللہ کو، یہ نہیں ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو سیدنا ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ پر یقین دلانے کے لیے سکھا رہے ہیں کہ یہ کام تم نے کر رہے ہیں اپنے لائف میں، اور بچپن کا سبق پھر انسان بھولتا نہیں ہے، ساری زندگی اس کو یاد رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَعْلَمْ، اور اچھی طرح تم جان لو کہ ان الامتہ، کہ امت، امت سے مراد یہ امت شروع سے لے کر آخر تک، یعنی اس کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، یا کوئی قوم ہو، بہت بڑا قبیلہ اس کو بھی امت کہہ دیتے ہیں، بہت بڑا علاقہ ہو، ملک ہو، اس کے لوگ جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو امت کہہ سکتے ہیں، جیسے پاکستانی، انڈینز، کینیڈین یہ سارے کینیڈین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کینیڈا میں رہنے والے بسنے والے لوگ، تو وہ بھی ایک قوم بنتے ہیں. تو امت جو ہے وہ اگر طے کر لے، اتفاق کر لے، اکٹھی ہو جائے، اللہ این فاروقہ، کہ وہ تجھے فائدہ پہنچائیں، بشئی ان، معمولی سی چیز کا بھی یا بڑی سے بڑی چیز کا بھی. یہ شئی ان کی جو تنوین ہے یہ تصغیر کے لیے بھی ہے، تکبیر کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ معمولی سے معمولی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، اگر وہ طے کر لے کہ ہم نے تمہیں فائدہ پہنچانا ہے تو لم ینفعو کا، وہ بالکل نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں، الا بشئی ان، مگر سوائے اس چیز کے، کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. اللہ نے اگر یہ طے کر دیا ہے کہ تمہیں یہ اتنا فائدہ ہونا ہے تو وہ مخلوق سے تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر اس نے طے کر لیا، اور صرف اتنا جتنا اس نے طے کیا ہوا. امت نے سوچا ہے کہ اتنی بڑی چیز تمہیں دیں گے، لیکن اللہ کا طے شدہ ہے کہ وہ اتنی دے، وہ اتنی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اور اگر انہوں نے طے کیے کہ اتنی دینی ہے، اللہ نے طے کیا اس سے بڑی دینی ہے، تو وہ اتنی دے گا. لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. تو بہرحال مخلوق کا جو نفع ہے، جو انسان کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے کہ ان مخلوق کا بڑا کوئی مارکا ہے جو انہوں نے مار دیا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھار رہے ہیں جناب ابن عباس کو کہ اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا اگلا جملہ کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر یہ امت کی امت ساری وہ اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر کہ وہ تجھے معمولی سی کوئی تکلیف دے سکیں، لم يَضُرُّوكَ، وہ نہیں تکلیف دے سکتی تمہیں، اِلَّا بِشَيْءٍ، مگر اس چیز کا اتنا، قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. یا علیک کا مطلب ہوتا ہے اوپر تمہارے، یعنی تمہارے خلاف، یعنی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ رکھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ نقصان کا یہ مطلب نہیں کہ میں کھڑا ہوں، میں کہوں بھائی مجھے نقصان پہنچانا چاہو کر دو، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے. وہ آ رہا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، آپ اپنا بچاؤ کا سامان جو کر سکتے ہیں کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تو اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچانا ہے تو اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور بندہ یہ نہ کہے گا بھائی میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تیرے حوالے ہے، اب وہ نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، تو بندہ کہے بس اللہ تعالیٰ ہی سنبھالے گا اس کو، میں کیا کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بھی انسان کو کچھ تھوڑا سا دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی کہ کوئی نقصان اس کو نہ پہنچے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، ٹھیک ہے نا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وہ لڑکے رفعت، اٹھا لی گئی ہیں، الاقلام کلمیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جب تمہارے مقدر میں یا کسی کے مقدر میں کچھ بھی لکھوانا تھا تو فرشتوں کو کہا تھا، ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے لکھو، اس کا لکھو سارا کچھ، تو اسی وقت وہ لکھ چکا، لکھنے کے بعد اسے قلم اٹھا لیجی. اب جو قلم چل چکی ہے نا تمہارے لیے، اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، ہوگا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور جو صحیفے ہیں، کاغذات ہیں، یعنی وہ جس پر سب کچھ لکھا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خشک ہو چکے ہیں. اب مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے اب کلمات کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس نے جو طے کر دیا ہے ہمارے حق میں، ہمارے بارے میں، کسی کے بارے میں، وہ طے شدہ ہے اور طے شدہ کے مطابق اس کا یہ سارا پروگرام جو ہے نا زندگی کا وہ چلے گا. ان کلمات کو کوئی تبدیل اب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال آپ نے یہ فرمایا. تو باقی اینڈ میں ہے کہ رواہ الترمذی, اس حدیث کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اور کیا فرمایا روایت کرنے کے بعد, یہ لفظ لکھے ہیں حدیث حسن صحیح. یہ حدیث ہے, اس کے دو پورشن ہیں, سند کی دو کیفیتیں ہیں. ایک اس کی سند آ رہی ہے وہ حسن ہے, اور دوسری سند آ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ ٹیکسٹ یہ کیا ہے, حسن ہے, اور دوسری سند کے اعتبار سے یہ ٹیکسٹ یہ صحیح ہے. تو یہ جملہ کہہ کے وہ اس حدیث کو اپنی روایت کو ذرا تھوڑا سا مزید پختہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث جو حسن تھی اس کے مقابلے میں میں حدیث صحیح بھی پیش کر رہا ہوں, تاکہ یہ دیکھ لیجئے یہ ٹیکسٹ جو ہے نا یہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عادت ہوتی ہے, خاص طور پر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ جب حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیتے ہیں. تو علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کی دو سندیں ہیں, ایک کا مطلب ہے یہ حسن ہے, اس میں ایک راوی ذرا تھوڑا سا حافظے کے اعتبار سے کم ہے, باقی صحیح حدیث کی پانچ شرطیں پوری ملتی ہیں اس میں, اور دوسری سند میں وہ ساری کی ساری صحیح ہے, سب راوی اتھینٹک بھی ہیں, ان کا حافظہ بھی بڑا قوی ہے, تو اس وجہ سے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, بس اصل میں سمجھنے کی بات ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے چھوٹے چھوٹے ہیں, ایک بچے کے لیے ہیں تاکہ وہ لمبی باتیں یاد نہ کرے, چھوٹے چھوٹے جملے ہی یاد کر لے, اور پھر وہ بچپن میں ہی سکھا دیے جائیں تو بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے, بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مثلا میرا پوتا ہے نا آج کل 7-8 مہینے کا ہے, تو میں اس سے باتیں جب کرتا ہوں نا اس کو تھوڑی سی یہ بات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو پھر سکھاتا ہوں اوپر, تو وہ اب اس سے پوچھوں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ کہتا ہے اوپر. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بچپن میں ہی سکھا دی جائیں. شیطان کہاں ہے, تو پاؤں کو نا ذرا اٹھا کے زمین پہ مارا یوں زور سے, شیطان ہے پاؤں کے نیچے ہے شیطان, تو وہ ابھی سیکھ رہا ہے ان چیزوں کو. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں, بچے ہیں, یہی وقت ہوتا ہے 12 سال کا, 9 سال سے 13-14 سال کا, جو بچوں کو سب کچھ سکھا دیا جائے تو ان کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. تو پھر ایک اور اسی کے آگے یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, وفی روایت, اور ایک اور روایت میں اسی حدیث کے جو الفاظ ہیں, غیر الترمذی, جو ترمذی کو چھوڑ کے کسی اور روایت میں, وہ اس طرح ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک, وہاں ہے تجاہ کا, یہاں ہے امامہ کا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب تجاہ کا معنی فکس ہو گیا کہ دوسری حدیث نے اس کو واضح کر دیا. لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں نا کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی, ایک حدیث میں یہ لفظ ہوتے ہیں دوسری میں یہ ہوتے ہیں, تو دماغ جو ہے نا بس کام نہیں کر پا رہا ہوتا ان کا. تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں تو قرآن مجید میں بھی آئی ہیں. اللہ تعالی نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, فن فجرت, ایک جگہ یہ ہے نا کہ اپنے آسا کو ماریے, فن فجرت, تو اس سے کیا ہوا, اسنتا عشر عیناً, 12 چشمے پھوٹ پڑے, فن فجرت. ایک اور جگہ فرمایا, فضرب بعصاک فم بجست, تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو وہاں دیکھیے فم بجست ہے, یہاں فن فجرت ہے, تو ایک نے دوسرے کے معنی کو واضح کر دیا, تو یہاں بھی یہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی مشکل میں پڑے, اوہ جی بڑا مشکل ہے, یا حدیث میں تو بڑا اختلاف ہے, وہ ٹیکس کیا کہتی ہے, وہ ٹیکس کیا کہتی ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا, مٹی سے, کہیں کہا تراب, کہیں کہا تین, کہیں کہا سلسال, کہا ہے نا. تو یہ کیا قرآن مجید کے بارے میں ایسا ذہن بنتا ہے ہمارا, وہاں تو ہم نہیں سوچتے کہ یہ بھائی ایک آیت میں یہ ہے دوسری آیت میں یہ ہے, تو مکان ہی الٹ گئی ہے کہ مٹی سے پیدا کیا, پھر کہا کیچڑ سے پیدا کیا, پھر کہا کھنکتی مٹی سے پیدا کیا. تو وہاں بھی نہیں سوچتے ہم, جب وہاں نہیں سوچتے تو اللہ تعالیٰ پھر حدیث میں بھی سوچنے کی توفیق چھین لیتا ہے, بس یہی ہے. تو اس لیے احفظ اللہ تجدہ امامک, تم اللہ کو یاد کرو تم اس کو پاؤ گے اپنے آگے اپنے سامنے. تو یہی معنی ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ٹھیک ہے, پھر فرمایا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدت. كان حدیث کے لفظ ہے نا یہ. تعرف الى الله مراد یہ ہے کہ پہچان اللہ کو فی الرخائی خوشحالی میں. تعرف مراد یہ ہے کہ اللہ کے حق کو پہچاننے کے لیے کوشش کرو. کب؟ جب تم خوشحال ہو، اچھے حال میں ہو. یہ مطلب ہے. میں غریب تھا، اللہ نے مجھے پیسے دے دیے. پیسے جو ہے نا، اب یہ پیسے انسان کو، دماغ اس کا خراب کرتے ہیں، بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب پیسے اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہوں تو تم بڑے خوشحال ہو، خوش ہو، ہر کام بڑا ہو رہا ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پہن رہے ہو، رہائش بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ایسی حالت میں جتنا بھی تم اللہ کو یاد کرو گے تو یعرف کا فی شدتی، وہ جب سختی کو خدا نخواستہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے، خود بیمار ہو جاتا ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، یا پیسے نہیں رہتے ہاتھ میں، کچھ اور نقصان ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں پہچانے گا. وہ تم خوشحالی میں اس کے حق ادا کرتے رہے ہو تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے کام آئے گا. یہ ہے یعرف کا فی شدتی. ٹھیک ہے. ابھی کل غالباً ایک میں دیکھ رہا تھا تصویر بڑی عجیب سی، کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے، تو انہی میں ایک کسی ایسے بندے کا کو گھر تھا، بہت بڑا گھر، اس کو آگ لگی ہے اور دیکھ کے نا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. اس کی ایک سین یہ ہے، اور ایک سین یہ بھی پیش کیا گیا میڈیا میں کہ جب غزہ میں بمباری ہو رہی تھی اور بندے مر رہے تھے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کے مکانات گرے ہوئے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ اس کی خوشی کا اظہار ہے اور دوسری طرف اس کا غم ہے. تو دیکھیے، اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ غافل ہے. اللہ بار بار فرماتے ہو اللہ بغافل عما تعملون، تم کچھ بھی کرتے ہو میں معمولی سا بھی غافل نہیں ہوتا. یعنی ہر شے کو جو تمہاری ہے میں اچھی طرح الرٹ ہو کے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہاں یہ بات فرمائی کہ یعرف کا فی شدتی، کہ سختی میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، کیونکہ تم سے پہلے جو خیر نکلی ہے اس خیر کی وجہ سے بعد میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ اپنے اس محبوب کو کیوں چھوڑ دے، وہ ساتھ دیتا ہے. پھر وعلم، اور اچھی طرح جان لو، کہ انما اخطأک، کہ وہ چیز جو تم سے خطا ہو جائے، رہ جائے، چوک جائے، لم یکن لیصیبک، وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ تم تک پہنچتی. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی جو چیز تم سے رہ گئی اس کا افسوس نہ کرو، یقین کر لو کہ اللہ نے وہ لکھی ہوئی تھی کہ مجھ تک نہ پہنچے، بس اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، افسوس نہ کرو ہائے یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ایسا نہیں. بس اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ وہ چیز تمہیں ملنی نہیں ہے، وہ تم سے چوک گئی، رہ گئی، تو اس کو اب مصیبت کا، تکلیف کا، غم کا، اندوہ کا وہ حصہ نہ بناؤ، بلکہ یوں کرو، یہ سوچو کہ لم یکن لیصیبک، وہ ایسی چیز تھی ہی نہیں کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا یا مجھے وہ پہنچتی. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اگر ہم مسلمان اپنی زندگی میں جوانی کی ہو یا بات کی ہو اس کو اگر یہ جاننا چاہیں یا حصہ بنا لیں تعلیم کا، یا دماغ میں یہ باتیں یاد رکھیں، تو یقین مانے بڑا سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، انسان پریشان ہی نہیں ہوتا. دوسرے کہتے ہیں یار اس کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ خوشی میں بھی ٹھیک رہا ہے، غمی میں بھی بڑا ریلیکس ہے، کوئی افسوس نہیں ہے اس کو. بالکل وہی ہے نا، لم یکن لیخطئک، وہ ایسی چیز تھی نہیں کہ تم تک پہنچتی، وہ لیصیبک. وما اصابک، اور جو چیز تمہارے پاس آ گئی، تمہیں پہنچ گئی، لم یکن لیخطئک، وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ تجھ سے چوک جاتی. یعنی اپنا کمال نہ سمجھنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، بس یہ چیز تمہیں ملنی ہے، ہر صورت میں ملنی ہے، وہ مل جاتی ہے. وہ حدیث میں کچھ واقعات بھی نبی علیہ السلام نے ایسے بیان کیے ہیں کہ کس طرح انسان کو یقین ہو تو یہ چیزیں کیسے پہنچ جاتی ہیں. وہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا تو یونیک سا واقعہ, بہت کم ہی واقعہ بیان کرتے ہیں, کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا, اس نے چاہا میں تجارت کروں, تو اس نے کسی سے لون لیا, وعدہ کیا کہ اس تاریخ تک میں تمہیں پیسے دے دوں گا. تو اس نے اسے پیسے لیے, پیسے لے کے کشتی پہ بیٹھا, سفر پہ چل پڑا. تو آگے کشتی کہیں سمندر کے بالکل مڈ میں جا کے نا وہ پھنس گئی. تو ملاح نے کہا کہ بھائی دیکھو, ہم سب مر سکتے ہیں, ایک بندے کو قربانی دینی پڑے گی. وہ کیا ہوتا ہے کشتی کا, وہ چپو جو ہے نا وہ لے لے اور چھلانگ لگائے اور پیچھے سے وہ کوشش کرے کہ چپو کو اس طرف سے چلائے تو یہ کشتی چل پڑے گی. تو لوگوں نے کہا بھائی کشتی تو چل پڑے گی, ہم کہاں جائیں گے اگر بیچ میں ہم اترتے ہیں. تو کہتا یہی قربانی میں کہہ رہا ہوں, دے دے. وہ بعد میں تیرتا ہوا ہو سکتا کسی کنارے پہ چلا جائے, لیکن ہم سب ڈوب رہے ہیں, پھر بھی تیرنا ہے. تو اس میں ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا یا کوئی کشتی والا تھا, اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کی ضمانت تو میں نہیں دیتا, لیکن اتنا میں کہوں گا کہ میں اس کو اتنا سرمایہ دے سکتا ہوں. تو ایک نے یہی بچارہ, اسی نوجوان نے, انہوں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, تو اگر یہ ضمانت دیتا ہے تو میرے پاس جو پیسے میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو میں اسی کو کہہ دیتا ہوں کہ تم یہ قرض جو نا اگر فلاں بندے کو واپس جا کے ادا کر دو تو میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک, طے ہو گیا. اس نے چھلانگ لگائی, چپو چلایا, کشتی چل پڑی, وہ چلے گئے. اب یہ تیرتا تیرتا بڑی مشکل سے کنارے پہ آ گیا. اب کنارے پہ آیا تو اس خیال سے کہ شاید کوئی اور کشتی آ رہی ہو. جو اور کشتی نہ آئی اور دن وہ آ گئے, وہاں بڑی مشکل سے وہ جیا, وہ کھانا پینا, اس کو خوراک جہاں بھی ملی, کوئی چھوٹا سا جزیرہ تھا. تو اس نے بڑی مشکل سے اپنا وقت پاس کیا. عین جب وہ دن آنے لگے اس نے کہا بھائی وعدہ خلافی ہوگی, پیسے میرے پاس ہیں, پتہ نہیں وہ کب آئے گا, لیکن میں وعدے پر اس کو دینا چاہتا ہوں. اس نے وہیں پر وہ کھجور کا درخت تھا اس کا خوشہ لیا, اس کو چیرا اور اس کے اندر وہ رقم ڈالی جو اس کو دینی تھی, اس کو پیک کیا اچھی طرح, اور یہ لکڑی پکڑ کے اس نے سمندر میں پھینکی اور کہا اللہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا, میں نہیں چاہتا کہ وعدہ خلافی ہو, وہ بڑا نیک آدمی تھا, تو اب تو ہی جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے, اس لیے تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میں یہ لکڑی پھینک رہا ہوں, چاہے وہ اس کے پاس جائے نہ جائے, کم از کم میرے اس حق میں تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ میں نے اس کی قرض ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور اتنا کہا اور پھینک دی. اب وہ کچھ دنوں کے بعد کوئی کشتی آئی, وہ جا رہی تھی واپس, تو اس نے ان کو ہاتھ کھلایا, وہ خیر آئے قریب, تو اس نے بتایا کہ اس طرح ہوا تھا میرے ساتھ, تو میرے پاس تو اب کچھ نہیں, مجھے لے چلو. انہوں نے بٹھا لیا, واپس لائے, گھر پہنچا. تو گھر پہنچ کے اس نے گھر کے سامان کو سارا اکٹھا کیا, اس کو بیچا, جو پیسے بنتے تھے وہ اتنا قرض کے تھے. تو اس نے وہ کیا کیا کہ وہ پیسے لے کے اسی بندے کے گھر پہنچ گیا اور اس کو کہا کہ دیکھیں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت پہ نہیں آ سکا اور میری یہ کہانی ہے. انہوں نے کہا نہیں تم معذرت نہ کرو, تم مجھے اپنی کہانی سناؤ, کیا ہوا کیا تمہارے ساتھ. اس نے سارا کچھ بتایا کہ یہ کچھ ہوا. ٹھیک, تو یہ تمہارے پیسے ہیں جو تم مجھ سے لے لو. تو اس آدمی نے اپنے گھر سے اسی لکڑی کو نکالا جو اس نے سمندر میں پھینکی تھی. کہتے ہیں کہ میں عین وقت پر جب تمہاری کشتی نے واپس آنا تھا, یہ شاید اتنے دنوں بعد آئے, تو میں روز میں نے کہا میں نے جانا ہے کنارے پہ اور جو ہی تم آؤ تو میں کم از کم تم سے پیسے لے لوں. تو میں بہرحال جاتا, پہلے دن گیا کچھ نہیں, دوسرے دن گیا تو لکڑی سمندر سے ایسے نکل کے میرے آگے گری, تو میں نے اس کو اٹھا لیا. وہ میں نے کہا کوئی ہے کیوں میرے آگے گری ہے, تو میں اٹھا کے گھر لے آیا, اس کو چیرا تو اس میں تمہارا لیٹر بھی تھا اور پیسے بھی تھے, تو وہ پیسے مجھے مل گئے. تو یہ ایک پیسے تم اپنے پاس رکھو جو تم مجھے دینے آئے ہو, اور دوسرا یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نیتوں کو ضرور جانتا ہے, اس کی قدر کرتا ہے. تم نے اللہ پر اعتماد کیا, اپنی بات کے تم پکے تھے, سچے تھے, اللہ نے غیب سے ہی ساری مدد کر کے وہ لکڑی مجھ تک پہنچائی ہے اور تمہارے پیسے مجھے پہلے ہی مل چکے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بہرحال نبی علیہ السلام بھی سکھا رہے ہیں امت کو کہ ذرا لوگ تھوڑا سا اس بات پہ بھی سوچا کریں کہ وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے اپنی جان توڑ کوشش کریں کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ ہوتا یہ کہ وعدہ انسان کسی کو جب دیتا ہے نا کہ بھئی یہ فلاں دن میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو وہ فلاں دن کے بعد اپنی ایک پلاننگ کرتا ہے کہ جو پیسے دے رہا ہے کہ فلاں دن میں نے یہ کرنا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کوئی مقروض ہو یا بندہ خود مقروض ہو، آگے اس نے قرض دینا ہو، تو اس کو یہ وعدہ کرتا ہے کہ بھئی فلاں دن میں تمہیں شام کو پیسے دے دوں گا۔ اب وہ وعدہ جس نے کیا ہے وہ اگر وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اپنا وقت پر قرض ادا نہ کر سکا اور ان دونوں کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئیں، بد اعتمادی پیدا ہوئی، وعدہ خلافی کے طعنے سننے پڑے، کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ وعدہ جو ہے نا پورا وقت پہ کرنا اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں، اور اگر نہ کیا جائے تو اس کے بڑے برے اثرات بھی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو بہرحال بات کو بڑھایا جائے تو جو جملہ ہے چھوٹا سا وہ سمجھنے کا ہے کہ وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی تھی یہ چیز تمہیں پہنچے گی وہ کبھی چوک نہیں سکتی، اور نہ ہی درمیان میں کوئی بندہ رکاوٹ بن سکتا ہے کوئی شے کہ وہ تم تک نہ پہنچے، وہ پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی بہت اہم بات ہے جو اللہ پر اعتماد کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان النصر مع صبری، چھوٹا سا جملہ ہے کہ مدد اللہ کی کب آتی ہے؟ صبر کے ساتھ۔ تو یہاں آپ ابھار رہے ہیں صبر کرنا، کیونکہ مدد جو ہے اگر صبر کے ساتھ آئے تو انسان اپنے صبر کو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی مدد آ سکے۔ صابر اس لیے بنتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، لیکن یہ صبر اگر نہ ہو، سب کے آگے رونا ہو، بے صبری کا مظاہرہ ہو، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے تو رو رہا ہے اللہ کے سامنے نہیں رو رہا، تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے پھر۔ تو یہ صبر جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، جمنا پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس پہ جم جانا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور یہ بھی صبر ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس پہ بھی بندہ جم جائے، کوئی کام ہوگا شرعی ہوگا اس کی نافرمانی نہیں ہوگی، بس یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ انسان اگر ڈٹ جائے کہ میں نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ دے گا مدد۔ ٹھیک ہے جی، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کوئی بھی حادثات لکھے ہیں جس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو قدر سمجھ کے، اللہ کی طرف سے قدر سمجھ کے انسان صبر کر لے۔ تو ایسے موقع پر بھی جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کی اللہ کی طرف سے یہ نصرت آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اس موقع پہ جمے رہے، مجھ پر اعتماد کرتے رہے، اپنے غم کو تم نے ہلکا کیا، اپنے دکھ کو ہلکا کیا، لوگوں کے سامنے رونا نہیں رویا، میرے آگے روئے ہو، بے شک تم نے مجھ سے مانگا ہے، تو ٹھیک ہے اب میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور اللہ کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو بعض بزرگ تھے پہلے والے، انہیں کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی نا، تکلیف سے مراد یہ کہ ایسی تکلیف جو واقعی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے گھر کا رخ کرتے، کمرہ بند کر لیتے، مصلی بچھاتے اور دو رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے جتنا رونا ہوتا روتے تھے۔ دکھ ہوتا ہے نا انسان کو، تو جتنا بھی رونا ہوتا وہ رو لیتے، رونے کے بعد ہلکے ہو جاتے تھے، اور پھر جب پبلک کے سامنے آتے تو کہتے بس اللہ کی مرضی، کوئی آنسو نہیں ہے جسم، رو کے نہیں دکھایا پبلک کو، نہیں روئے ان کے سامنے۔ تو بندے کہتے ہیں واقعی بھائی یہ تو بڑا صابر انسان ہے، بہت بڑا صابر انسان ہے۔ تو اللہ کے آگے انسان روتا ہے نا تکلیف کے وقت، تو خوب رو لیتا ہے، خوب رو لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہلکا ہو کے جب باہر آتا ہے نا، بس ریلیکس ہوتا ہے، اللہ ہے، بس کوئی بات نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ النصر مع الصبر۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب باتیں قرآن مجید میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ انسان جب صبر کرے صابر بنے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں. پھر فرمایا واعلم، اور جان لو، ان الفرج مع الکرب، کہ فراخی جو ہے یہ کرب کے ساتھ ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شدت انسان کو آتی ہے اس کو کرب کہتے ہیں، تکلیف، کہ تکلیف جب انسان کو آتی ہے، شدت آتی ہے، تو وہ کب جا کے کھلتی ہے کہ انسان خوشحال کب ہوتا ہے، کب ٹھیک ہوتا ہے؟ اس تکلیف کے ہٹنے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی بھائی وہ تکلیف گئی، اللہ نے اب بڑی مہربانی کی، اب حالات اچھے ہیں. تب جا کے انسان کو اپنے کشادگی کا، اپنی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی کس چیز کا نام ہے، کشادگی کس چیز کا نام ہے. تو یہ بھی رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، کہ پہلے وہ کیا تھا کہ مستہم البأساء والضراء، انہیں بڑی تکلیف پہنچی، بڑی مصیبتیں پہنچی، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کے یہ کہہ بیٹھا، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی بڑے صبر کے بعد رسول جو ہے نا وہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 13 سال تک مکہ میں صبر کا معاملہ کیا، مائگریشن کی، وہ چڑھ کے آئے میدان بدر میں اکٹھے ہوئے، تو عین اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ذرا اونچی جگہ پہ کپڑا لگوا کے اس کے نیچے بیٹھے ہیں اور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے آگے رو رہے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ بڑی مشکل سے میں نے یہ جماعت تیار کی ہے، ان کو میں تیرے یہاں لے آیا ہوں، آ بھی گئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ ہم سے مسلح بھی ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ آج تم نے ان کا خیال نہ کیا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ لَن تُعْبَدْ بَعْدُ، پھر آج کے بعد پھر عبادت لوگ تمہاری نہیں کریں گے، بس اللہ مدد دے دے. اور یہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ یوں ہل رہے ہیں، کپڑا جو آپ کے سر پہ تھا وہ آہستہ آہستہ گرتے گرتے کندھے پہ آیا اور گڑ گڑائے تو اور گرنے لگا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ کپڑا اٹھا کے آپ کے موڑے پہ رکھا اور اس کی بس کیجیے، اللہ نے آپ کی دعائیں سننی ہیں، بس کیجیے، اللہ سنے گا آپ کی دعائیں. تو یہ کرب کی کیفیت ہو تو اس کیفیت سے گزر کے انسان جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، آسانیاں فراہم کر دیتا ہے، سکھ دے دیتا ہے. بہرحال یہ بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں، کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن جب اب بندہ اس کیفیت سے گزرتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس حدیث کے جو فائدے ہیں وہ میں تھوڑے سے بتا دوں آپ کو، بیچ میں بتا دیے میں نے بہت کچھ، کہ بچے کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. بڑا آدمی بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کہتے اس بچے کو میں کیا کہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھ کے، مسلمان بچہ سمجھ کے اس کو نصیحت کر دیں، ہو سکتا ہے یہی نصیحت آپ کی اس کو بہترین مسلمان بنا دے، اس سے بڑے بڑے کام لے لے. کوئی یہ بالکل نہ سوچیں کہ بچوں کو نصیحت نہیں کرنی یا نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ ہر وقت نصیحت کریں نا بچوں کو، تو دوسروں کا بھی فرض بنتا ہے، چچا کا، ماموں کا، آنٹی کا، خالہ کا، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے نصیحت کریں. میں اپنے بچوں کو کروں، میں دوسروں کو کیوں کروں، یہ غلط بات ہے. کوئی ضروری ہے کہ میرا بچہ کوئی دین کا بڑا کام کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی کام لینا ہو، تو ہماری نصیحت اگر اس کے کام آ جاتی ہے تو صدقہ جاریہ تو بنے گا نا، کم از کم کیا گھستا ہے ہمارا. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بچے اثر لے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اندر یہ جذبے پیدا کر دیتا ہے کہ بچے بھی اچھا اثر لے کے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے کام کر ڈالتے ہیں. محمد بن قاسم جس کا ہم اکثر و بیشتر ذکر کرتے ہیں، 17 سال کا تھا، فوج کا سپہ سالار بنا، ادھر سے گیا وہاں سندھ میں اور وہاں اس نے لڑائی لڑی. کس جذبے سے لڑی ہوگی، 17 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بچہ ہے نا، لیکن ماں نے، خالو نے، چچا نے کوئی نہ کوئی اس کو نصیحت تو کی ہوگی نا، کہ اس کے اندر یہ جوش تھا، جذبہ تھا کہ میں نے فوج کی قیادت کرنی اور یہ کام کر ڈالنے ہیں، اس نے کر ڈالے. تو اس لیے بچوں کے بارے میں ہم کبھی بھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ فرماتے ہیں یا غلام او لڑکے انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند باتیں نصیحت کے طور پر سکھاتا ہوں. پھر اس میں واقعی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس حدیث میں ایک تھوڑی سی یہ بھی سختی ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کو بھول جائے، اللہ تمہیں بھول جائے گا. اللہ کو ضائع کر دو گے، گم کر دو گے اپنی لائف سے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی یاد ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ بھی تمہیں بھول جائے گا. جیسے قرآن میں فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کیا، اس کی شریعت کیا کہتی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے پھر ان کا جب موقع آتا ہے میں بھی ان کو بھول جاتا ہوں، مجھے بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ کو جو یاد رکھے گا اللہ اس کو ہدایت بھی دے دے گا اور خیر کی طرف اس کو رہنمائی بھی کرے گا. تو یہ اللہ کو یاد رکھنا بہت ہی بڑا ایک فرض ہے جو ایک بندے کا اللہ سے تعلق بھی ثابت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ سوال ہو تو کر لیجیے، کافی ہے اتنا میرا خیال ہے.
ہاں
جی بالکل،
جب بچے ہمارے اسکول سے جو سیکھ کے آتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے.
جی نہیں، الحمدللہ بعض ملکوں میں جو میں نے دیکھی ہے نا، ان کی اسلامک اسٹڈیز کی کتابیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں یہ حدیث پہلے رکھی ہوتی ہے، کتابوں کے جو کورس بکس ہیں ان کے پہلے صفحوں پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، یعنی پہلے سبق کے طور پر وہ پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم نہ اپنی زبان کو اچھا سمجھا، ہم نے نہ عربی زبان کو اچھا سمجھا اور دوسروں کی زبان کو اچھا سمجھ کے اس پہ محنت بھی کی، اس پہ پیسے بھی خرچ کیے، بچوں کو بھی لگایا اور نتیجہ یہی نکلا.
سر جب ہم چھوٹے تھے ہمارے سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی،
ہاں 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 بالکل صحیح کہہ رہی
ہیں.
لیکن اب مسئلے یہ ہیں کہ کریکولم ونگ جو ہے، میں تھوڑا عرصہ اس میں رہا ہوں اور اس میں جب میٹنگز ہوتی تھیں تو ان میٹنگز میں مختلف الخیال لوگ آتے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، تو وہ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان کا ذہن وہ مدرسوں والا ہوتا ہے کہ نہیں اس کورس میں یہ مضمون شامل کیجئے، دوسرا کہتا ہے یہ کیجئے، تیسرا کہتا ہے یہ. اچھا اس میں ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں سیکولر لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی انڈکٹ دیتے ہیں، سارے اپنی اپنی دیکھیں نا، وہ کتاب ایسا ملغوبہ بنتی ہے کہ جس کو بچہ پڑھتا ہے اس کا ذہن ہی کچھ نہیں بنتا، وہ اسلام کو کچھ سمجھتا نہیں. یہ ہو رہا ہے، اب کورس بک کوئی بھی اٹھا لیں. اب تو خیر ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ آکسفورڈ پریس کو دے دیا کہ آپ ہمارے کورسز بنائیں اسلامیات کے، یہ کریں وہ کریں، وہ جو بناتے ہیں اس میں بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں. تو اس میں بہرحال بات وہی ہے، قو انفسکم، خود اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے بال بچوں کو بھی خود بچانے کی کوشش کرو. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ کوشش کریں، بس دوسروں پر نہ چھوڑیں. چلیے انشاءاللہ باقی پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.